الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
This conference is being recorded.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: من العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم من يؤتي الله، ولن ينال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه وحتى ياتي امر الله. محترم سامعين الحضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محض اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے تعلیم تعلم کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ نے مجھ نکارا طالب علم کا انتخاب کیا، جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے علمی استفادہ کے مواقع اور توفیق عطا فرمائے. یقینی طور پر طلب علم کا راستہ آج کے دور میں سب سے بہتر ہے. یہ دور پرفرن دور ہے، بچوں کی زیادہ تر کی دوران ہے جو انسان کے دین اور عقیدت پر ہو رہی ہے، اور یہ حملے چونکہ بہت ہی تباہ کن ہیں اس لیے ناقابل برداشت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بہت سے فتنوں کے وقوع کی خبر دی ہے. کہیں تو فرمایا کہ تکون فتن کموج البحر، کہ میری امت میں فتنے آئیں گے سمندر کی لہروں کی طرح. وقت کو بعض وہاں بعض، جس میں ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، یعنی جو جو وقت بڑھتا جائے گا ہر نیا آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے بڑا ہوگا. اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب ابن حلق مظلم فرمایا کہ میری امت میں فتنے ہوں گے تسلسل کے ساتھ، جیسے سیاہ رنگ کے رات کی سیاہی میں سیاہ رنگ کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں. اور کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی کثرت کو بارش کے قطروں سے تشبیہ دی ہے. اور ان فتنوں کی جو ہولناکی اور خطورت ہے، خطرناکی ہے، اس کے رسول الله رسول بشاف الواحد يصبح في الرجل ويمسي مؤمنا يصبح تاجرا إنسان صدق ومعروبا وشامط كافر مكتوبا يتعام كل مؤمن ومعروبا والصدق كافر من شكر هوبا يدوه يصبح بعض الإنسان اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے بہت ہی چھوٹ معمولی فائدے کو دیکھ کر. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقوع کی خبر دی ہے. ان فتنوں میں بچاؤ راستہ جو تو علم نافع ہے, جس شخص کا سینہ کتاب و سنت کے علم سے منور ہوگا, جو کہ اللہ رب العزت کا نور ہے, وہ یقیناً ان فتنوں سے بچ جائے گا. جیسا کہ ابو داؤد طیالسی کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ من حشاہ اللہ العلم, ان فتنوں سے بچے گا وہ انسان جس کے پیٹ کو اللہ رب العزت, جس کے سینے کو اللہ تعالی علم سے بھر دے. اور دوسرا, ان فتنوں سے وہ بچ سکے گا جس کے پاس علم نافع اور عمل صالح کی اساس موجود ہو. نیک عمل, نیک عمل کرنے والا اس علم نافع کے مطابق عمل کرنے والا ان فتنوں سے بچ جائے گا. جیسے کہ ہم کافی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نیند سے جلدی بیدار ہو گئے اور آپ کافی پریشان تھے اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا انزل اللیل فتنی وماذا فتن الخلائل, کہ سبحان اللہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے میرے خواب میں بہت سے فتنے دکھائے ہیں اور میری امت کے لیے بہت سے خزانے بھی کھول دیے ہیں. تو ان فتنوں کی خبر دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ اے فیضو صواحب الحجر, کہ جو ان کمروں میں عورتیں سو رہی ہیں, یہ آپ کی بیوی ہیں, ان سب کو جگا دو اور ان سے کہہ دو کہ رب راسیت ان سے دنیا عاریت یوم القیامہ, کہ دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے پہنا ہوں, یعنی دنیا کے لباس, مالداری کے لباس اور کسی عہدے کا لباس, کہ دنیا کی حد تک ہے, قیامت کی ایسا کوئی لباس نہیں ہوگا. اور تم سب کو اللہ رب العزت کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ حکم دینا کہ میرے اہل خانہ کو جگاؤ تاکہ وہ قیام اللیل پڑھ سکیں, قرآن پڑھ سکیں, نوافل پڑھ سکیں, اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ علم پر عمل ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو اور اللہ رب العزت کشیت, نوافل کا اہتمام اور اذکار کا اہتمام, یوں بھی فتنوں سے بچاؤ کے لیے الحد ضروری ہے. تو ہماری اس گفتگو سے واضح ہوا کہ چونکہ آج کے دور میں فتنوں کی بہتات ہے اور فتنوں کی زد میں ہر شخص کا دین آ سکتا ہے اور انسان صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو سکتا ہے والعیاذ باللہ, اور بچاؤ کا راستہ علم نافع ہے, کہ ہمارے سینے اللہ رب العزت کی وحی کے نور سے منور ہوں, یہ ایک بچاؤ کا بہترین ریاست کا اور بڑی قوی اساس ہے. تو یقیناً علم نافع کا انتخاب اور خاص طور پہ عقیدے کی اصلاح اللہ رب العزت کی معرفت اور امور ایمان کی پہچان, یہ ایک بڑا مضبوط ہتھیار ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے, باب العلم قبل القول والعمل, کہ ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. یہ باب بہت ہی عظیم باب ہے اور یہ ایک عنوان بہت ہی علم سے بھرا ہوا عنوان ہے جس کی شرح میں کئی جلدیں تصنیف ہو سکتی ہیں, اور یہ عنوان تقریباً ایک ضرب المثل کے طور پہ علماء کے مابین مشہور ہو چکا ہے کہ ہر قول و عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کوئی قول کہے, کوئی بات کہے علم کی بنیاد کے بغیر, یا کوئی عمل کرے علم کی بنیاد کے بغیر یعنی جہالت کی بنیاد پر, تو وہ قول اور عمل یقیناً غلطی پر ہوگا اور اللہ کے ہاں نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ اس انسان کے لیے بہت بڑی وعید اور اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے. میں قول کی ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ جَنَّةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا. ایک انسان جنت والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ وہ عمل کر کر کے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. جنت کے اتنا قریب پہنچ کر اس کی زبان سے ایک بول ایسا نکلتا ہے, وہ ایک بات ایسی کر جاتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتی ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی قول جو شرع میزان پر نہ ہو اور علم کی اساس پر نہ ہو وہ کتنا خطرناک ہے. تو ہر قول سے پہلے علم ہے کہ انسان جو بات کہے اس کو علم اور شریعت کی میزان پر تول کر کہے تاکہ وہ انسان کے لیے نقصان دینا ہو. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان رجلا لا يتكلم بكلمة من فقه الله لا يلقي لها بالا, کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی ناراضگی کی کوئی بات کہتا ہے یعنی اس بات میں اس کے پاس علم کی اساس نہیں ہوتی, وہ اس بات کی خطورت کو نہیں جانتا اور وہ بات کہہ ڈالتا ہے اور وہ بات کہہ کے بھول بھی جاتا ہے, اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ اس ایک بات پر ناراض ہو کر اس شخص پر قیامت کے لیے لائن دیر پھٹکاریں برساتا رہے گا. اس سے اس عنوان کی اہمیت واضح ہوتی ہے, العلم قبل القول, کہ ہر قول سے پہلے علم ہے. اسی طرح ہر عمل سے پہلے بھی علم ہے. عمل جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, عمرہ ہے, جہاد ہے, فرائض ہے, نوافل ہیں, یہ سب عمل ہیں. اور ہر عمل سے قبل علم چاہیے کہ وہ عمل کیسے کیا جائے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا آغاز کیا ہے, اس کی انتہا کیا ہے. ہر عمل کے بارے میں جو صحیح علم ہے کتاب و سنت کا وہ ہونا چاہیے, اور اگر وہ عمل علم پر قائم نہیں ہوگا اور غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی, اس نے ایک غلط نہیں کر گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ جائیے پھر نماز پڑھیے, آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں. اس نے پھر پڑھی, آپ نے پھر یہی فرمایا. اس نے تیسری بار پڑھی, آپ نے پھر یہی فرمایا کہ پھر پڑھیے, آپ کی نماز نہیں ہوئی. جس سے آپ اندازہ کیجیے, حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے اور بار بار پڑھ چکا ہے, لیکن چونکہ اس کی وہ نماز علم صحیح پر قائم نہیں تھی, اس میں ایک غلطی تھی, لہذا اس کی اس نماز کو مسترد کر دیا گیا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم و عمل سے قبل علم کتنا ضروری ہے, لہذا اس علم پر توجہ دینی چاہیے, اس کی رغبت اور شوق دل میں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ پاک کا فرمان ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو شخص ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے اور ان کا راستہ کھول دیں گے, ان کو اور توفیق دیں گے اور آسانیاں پیدا کر دیں گے. یقیناً اس علم کے راستے میں کوشش کرنی چاہیے اور خوب کوشش کرنی چاہیے, طلب علم کی حرص ہونی چاہیے اور یہ حرص پوری زندگی قائم رہنی چاہیے. اس حرص کا بڑا فائدہ ہے, کیونکہ حرص پر اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ راستے کھول دیتا ہے بلکہ بہت ہی عظیم علم بندوں کو عطا فرماتا ہے. میں اس حرص پر طلب علم کے فائدے کے حوالے سے صرف دو چھوٹے سے واقعات آپ کو بتاتا ہوں, تاکہ انہیں سن کر ہم بھی اپنے اندر طلب علم کے حرص کو جوان کر لیں اور ہمیشہ اس حرص کو برقرار رکھیں, ہمیشہ ہمیں طلب علم کا شوق ہو. ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر گھر آ گئے, لیکن فرماتے ہیں کہ گھر آتے ہی میں نبی علیہ السلام سے اداس ہو گیا اور طبیعت میں ایک عجیب بےقراری پہ آ گئی, اور دل چاہنے لگا کہ میں دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں اور آپ کی صحبت میں وقت گزاروں, تاکہ اس گزارے ہوئے وقت میں مجھے خوشی حاصل ہو جائے اور یہ بھی فائدہ ہو جائے, عمل کی اصلاح ہو جائے. یہ سوچ کر نبی اسلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے, نبی اسلام کے گھروں میں دیکھا آپ وہاں موجود نہیں تھے, مسجد میں دیکھا آپ وہاں موجود نہیں تھے, بازار میں ڈھونڈا وہاں بھی نہ ملے, تو ایک داغ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو اچانک دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر ہوں. چنانچہ بڑی کوشش کر کے وہ باغ میں داخل ہوئے اور واقعی انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی, نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور جا کر سارا ماجرا بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ایک عظیم علم دیا اس وقت, یعنی آپ ابو ہریرہ نے جو طلب علم کی حرص اپنے اندر قائم کی تھی اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور ایک عظیم علم نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا. ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ من لقیت وراء هذا الحائط یشهد ان لا اله الا اللہ وانی رسول اللہ فبشره بالجنہ, کہ تم اس باغ سے باہر چلے جاؤ اور باغ سے باہر جو بھی تمہیں اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دیتا ہوا ملے اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہوا ملے, کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوا ملے, جو بھی ملے اسے جنت کی بشارت دے دو, اور تصدیق کے لیے میرے جوتے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی تم مجھ سے مل کر آ رہے ہو اور یہ علم میں نے ہی دیا ہے. تاکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا علمی فائدہ ہوا اور کتنی عظیم شان حدیث انہیں حاصل ہوئی. انہوں نے وہ حدیث روایت کی اور آج وہ حدیث دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے. تو کتنا ان کو فائدہ اور ثواب اس کا حاصل ہو رہا ہوگا. ایک تو اس حرف پر انہیں عظیم شان علم حاصل ہوا, دوسرا یہ حدیث انہیں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے اور جہاں جہاں تک پہنچ چکی ہے اور جہاں جہاں تک اس وقت پہنچ رہی ہے اور قیامت تک پہنچتی رہے گی. اس حدیث کا اجر و ثواب ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں انہیں حاصل ہوتا رہے گا. صرف ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوگی جو بالکل خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں پورے اخلاص کے ساتھ, جس میں ریاکاری نہ ہو بلکہ محض اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اعتراف کریں, تمہیں میری شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ عظیم علم نافع ابو ہریرہ کو حاصل ہوا ان کی حرف علم اور حرف حدیث کی بنا پر, اور وہ اس حدیث کے راضی ہیں اور یہ حدیث قیامت تک پہنچتی رہے گی اور پھیلتی رہے گی اور جہاں جہاں پہنچے گی اور جہاں جہاں لوگ اس کو پڑھیں گے حاصل کریں گے وہاں وہاں لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو یہ حرف علم کا فائدہ کہ اللہ رب العزت کس طرح علم کے خزانے ادا فرماتا ہے اور کتنے پیارے جو ہیں وہ اللہ تعالی مسائل واضح فرماتا ہے. تیسرا ایک اور چھوٹا سا واقعہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا, یہ اپنی قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ بکریاں چرانے کا وقت مطلب بڑا بوجھل محسوس ہو رہا ہے اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی وقت ختم ہو تاکہ بکریوں کو میں واپس ان کے باڑے میں باندھ کر اور نبی اسلام کے پاس پہنچ جاؤں اور آپ سے علم نافع حاصل کروں. وقت ختم ہوا اور وہ بکریوں کو لے کر واپس آئے اور پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. سب سے پہلے مسجد میں دیکھا, مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور کچھ صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے تھے. اب عقبہ بن عامر کی جو خواہش اور حرص تھی وہ فوراً ہی پوری ہو گئی اور پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے بلکہ درس ارشاد فرما رہے تھے. عقبہ بن عامر اس کی مجلس میں شریک ہو گئے. اس وقت نبی اسلام ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ من توضا فاحسن وضوءا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو شخص اچھا وضو کر لے اور پھر دو رکعت نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. عقبہ بن عامر نے وہی سن کر جھوم اٹھے اور یہ کہہ اٹھے کہ واہ واہ کتنی اسلام میں سماعت ہے کہ وضو اور دو نفلوں پر پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ابھی اس بات پر وہ خوشی کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ کسی نے پیچھے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, انہوں نے جھانک کر پیچھے دیکھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. امیر عمر فرماتے ہیں کہ تم یہ حدیث سن کر اتنا جھوم اٹھ رہے ہو جو اس سے پہلے پیغمبر اسلام نے حدیث بیان کی ہے تم نے وہ نہیں سنی, اگر وہ سن لیتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. اور اس کی جگہ بتائیے وہ حدیث کیا تھی. تو ہمیں عمر نے فرمایا کہ وہ حدیث یہ تھی, رسول اللہ نے ساتھ فرمایا کہ من تمضا ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد ربہ ورسولہ فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ. کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کی ابواب کی دعا پر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. تو آپ اندازہ کیجیے کہ عقبہ بن عامر اس وقت کس قدر ان کے اندر طلب علم کی حرف طلب تھی اور کتنا شوق تھا, وہ بے چین اور بے قرار تھے کہ یہ کام کا وقت گزر جائے اور میں فارغ ہو کر حضیر اسلام تک پہنچ جاؤں اور آپ سے علم حاصل کروں. تو اللہ نے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیے اور دو عظیم شان حدیثیں ان کو حاصل ہوئیں اور ان کی روایت سے وہ دونوں حدیثیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور قیامت تک بیان بھی ہوتی رہیں گی اور ان پر عمل بھی ہوتا رہے گا. یہ سب ایسے علم کے فائدے اور علم کی طلب اور طلب کے جو ہیں وہ فوائد اور اجر ہیں. اللہ رب العزت کی راہ میں جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور کس طرح اس کو فضائل حاصل ہوتے ہیں. یقیناً طلب علم کے لیے کہیں جانا, علماء کے پاس جانا یا کچھ بھی کوشش کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کا یہ ارشاد گرامی, آپ یہ فرما رہے تھے کہ من صلى طريقا التمس فيه علما صلت الله له به طريقا الى الجنه, کہ جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے طلب علم کے لیے اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے تو اللہ تعالی اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو گویا طلب علم کی راہ پر چلنا جنت کی طرف جانا ہے. تبھی تو سلف صالحین حصول علم کے لیے بہت لمبے سفر کیا کرتے تھے. یہی حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سنی مدینے سے بنش کیا کر, وہ شخص مدینہ میں تھا اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے اور اس حدیث کے سماع کے لیے مدینے سے دمشق گئے تھے اور وہاں جا کر ان سے وہ حدیث سنی تھی. اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر مدینہ سے شام کی طرف عبداللہ بن عریس کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے, صرف ایک حدیث, اور وہ حدیث قصاص کے نام سے معروف ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع بنے گا وہ حدیث آپ کو سنائیں گے, اس میں بڑے علمی فوائد موجود ہیں. اسی طرح بہت سے سال صالحین سے ان کے سفر منقول ہیں, جیسے عامر الشعبی ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور حدیث روایت کر کے ایک خراسانی جو اس کے مسائل معلوم کر رہے تھے انہیں یہ فرماتے ہیں کہ خود ہے بدون شہین فقد کنا نرحب بما دونہ للمدینہ, کہ تم یہ حدیث لے لو کسی کوشش اور محنت کے بغیر, ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ پیدل جایا کرتے تھے. مسروق علماء تابعین میں سے ایک آیت کی تفسیر کے لیے وہ کوفہ سے بصرہ گئے, جس شخص کے پاس گئے وہ بصرہ میں موجود نہیں تھا تو واپس آ گئے, پھر پتہ چلا کہ وہ شخص اس وقت شام میں ہے, تو پھر وہ کوفہ سے شام گئے اور وہاں اس سے ملاقات کی, اس آیت مبارک کثیر اس سے معلوم کی. اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ سلف صالحین سے ملتے ہیں. یہ حدیث جو ہے جو کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اس کا ایک معنی بھی یہی ہے کہ قدموں سے چل کر جانا کسی درسگاہ کی طرف, کسی عالم کی طرف, اور اس کو علم اور حدیث حاصل کرنا قدموں سے چلنا. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو شخص ایک راستے پر چلے طلب علم کے لیے, اس راستے سے کیا مراد ہے, اس راستے سے مانوی راستہ مراد ہے, یعنی قدموں سے چلنا اور ہے لیکن اس راہ پر چلے جو علماء کا راستہ ہے, محدثین کا راستہ ہے, سلف صالحین کا راستہ ہے, اور جو طلب علم کا بالکل صحیح راستہ ہے اس راستے پر چلے, جو صحیح خطوط اور صحیح بنیادیں ہیں ان پر چلے. بہت سے لوگ طلب علم کی راہ پر چلتے ہیں مگر حصول علم کے قواعد ان کے پاس صحیح نہیں ہوتے اور ان کے طلب علم کے طرق واضح نہیں ہوتے, مبہم ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ علم نافع حاصل نہیں کر پاتے. طلب علم کے صحیح قواعد کیا ہیں اور علم حاصل کرنے کے صحیح اصول کیا ہیں؟ ایک قول عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا, بہت بڑے محدث تھے, وہ اس میں انشاءاللہ مخلد ہوگا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب علم کے چھ مرحلے ہیں اور چھ راستے ہیں, چھ اصول. اول العلم النیۃ, اول العلم النیۃ, ثم القراءة, ثم الفهم, ثم الحفظ, ثم العمل, ثم الاداء. علم کا جو پہلا اصول ہے وہ نیت ہے. جو طالب علم کی نیت بالکل خالص ہو, صحیح ہو, مستقیم ہو, اس میں کوئی کجی نہ ہو. میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالب علم کی نیت کیا ہونی چاہیے. طالب علم کی نیت نمبر ایک یہ ہو کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے اور اپنے سینے کو نور وحی سے منور کرنا ہے. علم سے جہالت دور ہوتی ہے, یہ سب سے پہلا مقصد ہے کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے. اس کے بعد اس علم پر عمل کرنا ہے. جہالت دور کرنا کافی نہیں ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ صرف علم کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. علم کو حاصل کرنا منزل نہیں, صرف منزل کا راستہ ہے. منزل تو عمل ہے. اس کی مثال اس شخص کی ہے جو وضو کر لے اور نماز نہ کرے, جو بہت زیادہ رقم خرچ کر کے بیت اللہ پہنچے اور حج نہ کرے. احرام باندھ چکے ہیں, بیت اللہ پہنچ چکے, حج نہ کرے. کسی طرح جو شخص علم حاصل کر لے کر عمل نہیں کرتا, اس کا حصول علم بہت بیکار ہوتا ہے, بلکہ زیادہ اس کی بربادی کا باعث ہوگا. کیونکہ اس نے علم حاصل کر کے اپنے اوپر علم کی حجت قائم کر لی, اور حجت قائم کرنے کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ کی شدید پکڑ کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ شخص کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ عمل نہ کر پایا تو اس کا جہل اللہ کے عذر کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص کو علم ہے اور وہ عمل نہیں کرتا, وہ تو علم کی حجت قائم کر چکا ہے. اب اگر عمل نہ کرے تو اللہ کے ہاں بہت ہی کڑی پکڑ کر اس کو سامنا کرنا پڑے گا. تو طلب علم کی نیت کیا ہے؟ نمبر ایک, اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا. نمبر دو, اس علم پر عمل کرنا. اور یہ دونوں باتیں کس لیے ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. کہ تمام اعمال کی جو صحت قبولیت ہے وہ نیت پر ہے, اور ہر شخص کو اس کے علم سے کیا ملے گا؟ جو وہ عمل کرے گا. تو یہ ہے علم کی کا پہلا اصول کہ نیت بالکل مستقیم ہو. نیت کیا ہو؟ اپنے آپ کی جہالت کو دور کرے اور علم مبارک کے خزانے حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کی وحی کے علم سے اور اس نور سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرے, اور پھر پورا اس علم پر عمل کرے. اور یہ طلب علم اور عمل, یہ دونوں صرف اس لیے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصد نہ ہو. یہ ہے علم کا پہلا اصل. دوسرا اصل سن کیا, علم کو پڑھنا, سننا, علماء سے حاصل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انما العلم بالتعلم. تو علم تو علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. علماء نے اپنے اساتذہ سے سیکھا, انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا, حتیٰ کہ سلسلہ چلتے چلتے صحابہ تک پہنچا, اور صحابہ اکرام نے وہ علم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو اس طرح یہ سیکھنے کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. علماء پر پڑھنا, علماء سے سننا, علماء ربانیین جو واقعہ دن اہل ذکر ہوں اور واقعہ دن اللہ کی وحی کی بات کرتے ہوں, اور وہ یہ جانتے ہوں کہ علم تو کتاب سنت کا علم ہے. یہ ظنون غبارات اور یہ رائے یہ علم نہیں ہے, یہ تقرفات ہیں, یہ تخمینی اور ظن یہ علم نہیں ہے, بلکہ یہ راستہ سراسر اللہ رب العزت کی وحی کی ضد اور اس کے مخالف ہے. اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو علم نافع کے راستے آسان کر دیتا ہے جن کا واقعہ تم ان علماء سے حالہ ہو جو اہل ذکر ہیں, علماء ربانیین ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے, اور جو واقعہ تم اللہ رب العزت کی نور وحی کو بیان کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. اور جو لوگ ایسے علماء سے رابطہ نہ رکھیں بلکہ ان سے رابطہ رکھیں جن کا علم تخمینوں پر قائم ہو, جنون پر قائم ہو, آرا پر قائم ہو, کیوں تو تناسب پر قائم ہو, تو وہ کبھی صحیح علم تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ اسی گمراہی کے علم کو صحیح سمجھتے رہیں گے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوگا. قرآن حکیم کا ایک فرمان بہت ہی قابل غور ہے, ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کر لے, رحمان کا ذکر قرآن عزیز انا نحن نزلنا الذکر, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے, اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے اس کا دوست ہوتا ہے جو اعراض نہ کرے اللہ کے ذکر سے, اللہ کی وحی سے اور قرآن و حدیث سے. ان کے لیے وہ گمانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے, ترک تو فیق اما رسم تم بھی بلند الحمد کتاب اللہ و سنت کی, کہ تمہارے بیچ میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں تم تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بلکہ حق پر قائم رہو گے. یہ حق پر قائم رہنے کی ضمانت ہے. لیکن جو لوگ کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں, تو میں یشر الذکر الرحمن اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی وحی سے اور کتاب و سنت کے علوم سے اعراض کرتے ہیں, فرمایا اس ان پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. وہ شیطان کیا کرتے ہیں, فرمایا کہ انہم یصدونہم عن السبیل, وہ شیطان ان کو السبیل سے روکتے ہیں, صراط المستقیم سے اور اللہ کے سیدھے راستے سے, اللہ کی وحی سے. ویحسبون, اور وہ سمجھتے ہیں انہم مہتدون, کہ ہم تو ہدایت پر ہیں, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. وہ اپنے اس گمراہی کو حق سمجھتے ہیں, ہدایت سمجھتے ہیں, حالانکہ نور وحی سے بالکل دور اور شیطان ان کے دوست, اور وہ گمراہی کے راستے سجا کر پیش کرتے ہیں, اور وہ ان سجے ہوئے متعین راستوں کو ہدایت سمجھ کر اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. جیسا کہ ایک اور مقام نے فرمایا, تو حلق ربیت من افضل اعمال الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ہم تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوں گے, عمل کے باوجود وہ لوگ جو اپنی ہر کوشش کو بہترین سمجھتے رہے, اپنے ہر کام کو اچھا سمجھتے رہے, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے سب بیکار تھا. تو بات ان کی سمجھ کی تھوڑی ہے, کسی کی سمجھ حق نہیں ہوتا اور کسی کی سمجھ دین نہیں ہوتا, بلکہ دین اور حق ما قال اللہ و قال رسول ہے. لہذا یہ دوسرا جو علم کا اصل ہے, قراۃ اور سماع علماء سے, علماء حق سے جو نور وحی کی بات کریں, تو یہ علم کا دوسرا راستہ دوسرا اصل ہے. پہلا اصل حفظ نیت, دوسرا اصل علماء سے سننا اور پڑھنا اور ان سے حصول علم. پیغمبر اسلام کا فرمان, الا سألوا فإنما شفاء الحي السؤال, یہ لوگ علماء سے سوال کیوں نہیں کرتے, ایک بیمار انسان کی شفا سوال کرنے میں. اور تیسرا اصل کیا ہے علم کا, فرماتے ہیں کہ ثم الفهم, اس علم کا فہم آ جائے, صحیح سمجھ, یہ بڑی پتہ کی بات ہے, صحیح سمجھ. ورنہ آج بیشتر دنیا کا جو دین کے ساتھ لگاؤ ہے وہ جذباتی حد تک ہے, فہم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, صرف جذباتی حد تک ایک لگاؤ ہے دین کے ساتھ. یہ جذبات کا تو عین مفید نہیں, کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جذبات, لیکن دین کسی کے جذبات کا نام نہیں ہے, دین تو صحیح علم کا نام ہے اور صحیح علم تو فہم کا نام ہے. کسی نے پیارے احمد فرمایا کرتے تھے, من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یعنی دین دینا اور ہے اور دین کی سمجھ لگا ہوا ہے, دین کے ساتھ لگاؤ اور تعلق بہت لوگوں کا ہے, لیکن یہ لگاؤ اور تعلق کافی نہیں ہے جو ان کو صحیح فہم نہ ہو. لیکن صحابہ کے دور سے اتنے مثال آپ سن لیجیے, ابو بردا کے معیار میں اپنی قربانی کا جانور عید کی نماز سے تلے زبا کر لیا, نبی رضام اس کے گھر کے پاس سے گزرے, خون نظر آیا, بلا لیا کہ تم نے کیا کیا, عرض کیا کہ میں نے اپنے جانور زبا کر لی نماز سے پہلے, عرض کیا کہ جی ہاں میرے پڑوسی بہت غریب ہے اور میری یہ خواہش تھی چاہ تھی کہ آج ان کو جلد سے جلد گوشت دے جائیں تاکہ آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے, آج کا دن ہمارا تہوار ہے اور کھانے اور پینے کا دن ہے, یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی خواہش اور چاہت تھی, تو یقیناً بہت ہی تعبیزہ تھی وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو اصحاب صفہ کو اور عمار مساکین کو کھلانا چاہتے تھے اور کھلا کر خوش ہونا چاہتے تھے, مگر رسول اللہ تم نے ساتھ فرمایا دل کا شاعت اللہ نے ابو مردا آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی, کیونکہ دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین تو نام ہے صحیح شریعت پر عمل کرنا, کتاب و سنت پر عمل کرنا, اور یہاں صحیح شریعت یہ ہے کہ پہلی نماز ہوگی پھر قربانی ہوگی, تم نے ترتیب الٹی کر دی, اگر کیا تمہارا جذبہ ہوا اتنے ایک ہے اور تمہاری چاہت بڑی اچھی ہے, لیکن دین صرف ان جذبات کا نام نہیں, تو صحیح فہم یہ دین برا اصل بتایا گیا تمہیں کہ دین تو صحیح فہم ہونا چاہیے تاکہ اس فہم کے مطابق عمل ہو, اور چوتھا اصل ثم الحفظ اس کو حفظ کرنا یاد کرنا کہ جو علم پڑھے بڑے توجہ سے پڑھے اس طرح غور سے کہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے دل میں بیٹھ جائے, جو علم یاد ہوتا رہا ہے وہ انتہائی نفع بخش ہوتا ہے, انسان کبھی حضر میں ہے کبھی سفر میں ہے کبھی لوگوں کے ساتھ ہے کبھی تنہائی میں ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, اگر علم یاد ہوگا تو کوئی نقصان نہ ہوگا انسان عمل کر لے گا, اور اگر علم یاد نہ ہو تو پھر ممکن عمل میں غلطی ہو ممکن فہم میں غلطی آ جائے, اور یہ غلطی بڑے بڑوں سے متوقع ہے, اس لیے علم کے فہم کے ساتھ حفظ بھی ہو تاکہ ہر وقت علم کام آئے اور کسی وقت بھی کسی غلطی کا امکان نہ رہے, اور پانچواں اصل جو ہے وہ عمل کرنا ہے, کیونکہ علم عمل کے ساتھ جیسا کہ صحابہ سوایا کرتے تھے کہ تعلم العلم والعمل جميعا, ہم نے علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے, یعنی علم اور عمل ہم نے نبی رمضان سے ساتھ ساتھ لیا ہے, جو علم ہم کو ملتا اس پر ہم عمل کر لیا کرتے تھے, اور چھٹا جو اصول ہے علم کا ثم الاداء اس کو آگے پہنچا دینا اور آگے تیار کر دینا, اور یہ بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ ہیں, آپ نے منا کے میدان میں مسجد خیص میں ایک دن ظہر کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تھا, اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فاسدہ و وعاہ ثم اداہ کما سمعہ, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ کر دے گا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی, کہ میری ایک حدیث کو سن لے اور سن کر سمجھ لے اور یاد کر لے, حافظہ ہو وہ آئے ہو اس کو یاد بھی کر لے اور اس کو سمجھ بھی لے, سن مادا ہو تو میں سمجھ رہا ہوں تو جس طرح سنا ہوں اس طرح آگے پہنچا بھی دے, تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخر میں اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ کر دے گا. تو اس حدیث میں طلب علم کے اس جو قول عبداللہ مبارک کا اس کی بیشتر باتیں اسی حدیث سے ماخوذ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے خطبے کے طور پر منا کے میدان میں ارشاد فرمائی تھی, ان سارے رسوس سے اہمیت علم اور فضیلت علم واضح ہوتا ہے, پھر خواتین کو بھی علم کی قدم قدم پر ضرورت ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بڑا کیا بار ہو تعلیم راجو دی اہل ہوں کہ ایک شخص کا تعلیم دینا اپنے اہل کو وہ احمد اور اپنی لونڈی کو, اپنے اہل اور اپنی لونڈی کو دین کی تعلیم دینا اور دلوانا یہ بہت ہی اہم ہے, اس کے تعلق ایک حدیث ذکر کی ہے اس میں نبی اسلام کا فرمان ہے کہ تین انسانوں کو اللہ رب العزت دوہرا اجر دے گا, اس میں ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہو اس کو اچھی تعلیم دے اچھا ادب سکھائے تو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے, تو یہاں حدیث میں لونڈی کی تعلیم کا ذکر ہے, امام بخاری نے اس کو یہاں پیش کیا, اس سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ استنباط کیا اور وہ یہ ہے کہ جب لونڈے کی تعلیم کا اتنا اجر ہے, حالانکہ لونڈے کی ذمہ داری بڑی محدود ہوتی ہے, جب اس کی تعلیم کا اتنا اجر ہے کہ جو خاتون ایک آزاد ہو اس کی تعلیم کا کتنا اجر ہوگا, gerek azad hatun bahut zyada talab ilm ki mustahiq hai aur khawateen ko usool ilm ki bahut zarurat hai aam taur par dekha gaya hai ki inke aqaid mein kafi zauq hota hai aur kyunki ilm mein kafi chhod hota hai to agar khawateen bhi koshish kare usool ilm ke talab ilm ki yaqeenan unke liye ek ilmi farmaya hasil hoga aur ilm nafi ramay khane ke zariye جو محاسن ہے دین کے انہوں وہ سمجھ سکیں گی اور حاصل کر سکیں گی. تب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو الگ درس دیا کرتے تھے اور جب مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن خواتین کو درس دیا کرتے تھے. ایک خاتون کا طلب علم اور اس کا شوق اور اس کے حرص اور لگن بہت ضروری ہے. ہماری اس امت میں ایسی کئی خواتین گزری ہیں جو اپنے وقت کی اساتین شمار ہوتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے ذریعے تقریباً آدھا دین ان تک پہنچا, بلکہ پیغمبر اسلام کے گھر کی اکثر باتیں آدھے کے ذریعے سے منقول ہیں اور ان تک پہنچی ہیں, اور یہ ان کا ایک علمی جو ہے وہ قلب کی حرص اور شوق کی دلیل ہے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبر اسلام سے علم حاصل کیا. حفصہ بنت سیرین کہ محمد بن سیرین کی بہن تھی, اور آدم بن نبی ایاز کا قول ہے کہ محمد بن نبی سیرین کو بڑے محدث تھے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بہن حفصہ بنت سیرین کا علم ان سے زیادہ تھا. سید ابن مسیب انہیں اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد سے کر دیا تھا, اور نکاح کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ شاگرد ان کی مجلس درس سے اکثر غائب رہتا تھا, بلکہ کافی وقت تک نظر ہی نہ آیا. ایک دفعہ نظر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم اب مجلس درس میں کیوں نہیں آتے, تو انہوں نے جواب دیا کہ یا شیخ آپ کی بیٹی کے پاس آپ کا سارا علم موجود ہے اور کسی درس کا جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ خواتین کو کس طرح حصول علم کا شوق تھا اور طلب علم کا شوق تھا. لہذا اگر خواتین میں یہ لگن ہو جذبہ ہو تو بڑا قابل قدر ہوگا. اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے کہ ہمارا مشیزت طلب علم کی ایک حرف کو جو ہے وہ اور بڑھا دے, اور یہ بڑھنی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مستقل دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے, میرے علم میں اضافہ کر دے. جو طلب علم کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں, یہ تنقلات ہیں, تو ہر چیز دنیا کی ان کے لیے دعا کرتی ہے. دلوں کی چونٹیاں, پانی کی مچھلیاں, آسمان و زمین کے ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے. یقیناً یہ بڑا ایک ایسا راستہ ہے جو فضل سے بھرا ہوا ہے اور برکت سے بھرپور ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ذرا مثال بیان کی, فضل عالم العاد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے چاندنی کی چاند کی فوقیت باقی ستاروں پر ہے, تمام ستاروں پر. اس میں صرف دو باتیں میں بتاؤں گا اور پھر اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک تو طلب علم کی فضیلت کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کتنا افضل ہے کہ اس میں, اور ایک عابد میں جو شب بیدار ہو, روزے رکھنے والا ہو, نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو, تو ایک عالم کا اس عابد سے یہ فرق ہے جیسے چودھری کی چاند کا ستاروں سے فرق ہے. چودھری کا چاند چمکتا ہے اور اس کے نور سے دنیا منور ہوتی ہے, اور جو ستارے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں کس طرح کے خود نظر آ جاتے ہیں, لیکن روشنی مہیب نہیں کرتے, ان کی روشنی ان کی ذات تک محدود ہے, آگے کسی تک پہنچتی نہیں ہے. لیکن چودھری کے چاند کی روشنی ان کی ذات تک بھی ہے اور آگے بھی دنیا کو منور کر رہی ہے. تو ایک عابد جو عبادت کرتا ہے اس کا بھی عمل اس کی ذات کے لیے ہے, لیکن ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر گاڑی ہو تو اس کو پہنچاتا آگے, تو اس کا علم دنیا کے لیے اور کائنات کے لیے ہے. دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے اور جہاں جہاں پر اس کی رسائی کی جو ہے وہ جھلک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کے لیے صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کے خزانے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری یہاں ایک بات بڑی اہم بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چودھری کا چاند کہا ہے. یہ کون سے علماء ہیں جو چودھری کا چاند ہے؟ یہ وہ علماء ہیں, کیونکہ چاند کیا ہے, چاند کا دور کیا ہے؟ چاند کا نور اپنا ذاتی نور نہیں ہے, بلکہ چاند کا نور سورج کی روشنی سے. چاند اپنا نور حاصل کرتا ہے سورج کی روشنی سے, تو چاند کا نور کبھی نہیں بلکہ سورج کی روشنی سے کمایا ہوا نور ہے اور سورج کی روشنی سے حاصل کیا ہوا نور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علماء کو چودھری کا چاند کہا ہے. تو حقیقت میں صحیح عالم وہ ہے جس کا علم اور جس کا نور ذاتی نہ ہو بلکہ وہ سورج سے حاصل کیا گیا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے خدا نے سورج کس کو کہا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انما ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراج منیر کہا ہے. تو ایک عالم ربانی وہ ہے جس کا علم تخمینوں پر قائم نہ ہو, ظنون پر قائم نہ ہو, شبہات پر قائم نہ ہو, کیونکہ چنانچہ پر قائم نہ ہو, آراء کے اثر پر قائم نہ ہو, بلکہ اس کا علم معقول ہو, مستفاد ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تبھی وہ چودھری کا چاند ہو سکے گا. کیونکہ چاند اپنا نور سورج سے حاصل کرتا ہے, ذاتی نہیں ہوتا. تو ایک عالم کا علم ذاتی نہیں ہوتا اور عقل نہیں ہوتا, بلکہ اس کا علم اس سورج سے معقول ہے جس کو قرآن نے خراج منیر کہا, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے ایک حدیث میں علماء کو ستارے بھی کہا گیا, وہاں تشریح کی بجو اگر ہے. ستاروں کے تین کام ہیں اور یہ تین کام علماء بھی کریں گے تو علماء ہوں گے. ایک ستارے قرآن کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی زینت ہے. تو ایک عالم زمین کی زینت بن جائے علم نافع کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, تعلق اللہ کے ساتھ, جس عالم میں یہ احساس ہوں گے وہ یقیناً زمین کی زینت ہوگا. دوسرا ستاروں کا کام یہ ہے کہ رہنمائی کا کام کرتے ہیں. لوگ ستاروں کو دیکھتے تو پہلے اپنی سمتوں کا تعین کرتے, اپنی منزلوں کا تعین کرتے اور راستے اور موڑ راستوں کے معلوم کرتے. اس طرح ایک عالم دنیا والوں کے ذرا وبا ہوتا ہے. اور تیسرا ستاروں کا کام یہ ہے کہ جو جن اور خطرناک شیاطین جاتے تھے آسمانوں کی طرف آسمانوں کی خبر دینے کے لیے, تو آسمانوں کے ستارے ان کو اچھتے اور آگ بن کر ان پر حملہ آور ہوتے, ان کو جلا کر راک کر دیتے. اس طرح جو دنیا میں عالم ربانی ہے وہ آگ ہے, آگ کا انگارہ ہے اہل بدعت کے لیے, اہل الہاد کے لیے. جو بھی دنیا میں الہاد پیدا ہوتا ہے, بدعت کھڑی ہوتی ہے اور شرک کے طوفان اٹھتے ہیں, ایک عالم ربانی ان کا مقابلہ کرتا ہے, ان کی تقریر و تکمیل کرتا ہے, ان کا رد کرتا ہے دلائل کے ساتھ اور علم نافع کے ساتھ. تو علماء ستارے بھی ہیں کسی اور تناظر میں, اور چودھری کے چاند بھی ہیں کسی اور تناظر میں. تو فضائل بہت بے شمار ہیں, جنہیں اگر ان کو پوری تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں تو ختم ہی نہ ہونے پائے. لیکن میں نے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر دی اور کچھ طلب علم کے قواعد عرض کر دیے, تاکہ آپ راز عمر سے ہم ان قواعد کو سمجھ لیں اور پھر ہمارا سارا طلب علم انہیں قواعد پر قائم ہو. اللہ تعالیٰ ایک صحیح صرف کے ساتھ اور صحیح مقصد کے ساتھ ہمیں اصول علم کی توجہ ادا فرما دے. علم نافع جو اللہ کی صحیح کا علم ہے, قرآن حدیث کا علم, اور پھر اس پر عمل کی توفیق ادا فرما دے. اور اس سلسلے کو جس کا آج آغاز ہو رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ دیر قائم رکھے تاکہ اصول علم اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہے اور قائم رہے. اللہ با توفیق ادا فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.